أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. درود پڑھیے محمد وآل محمد. عاشوراء بعنوان مکتب موضوع سخن ہے. اشارہ ہوا آپ مومنین کرام کی خدمت میں کہ عاشورہ کو کئی رنگوں میں اور کئی چہروں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اور کئی رنگ اس کو دینے کی کوشش کی گئی ہے. بعض چہرے وہ بعض رنگ دشمنان نے دیے، بعض چہرے عاشورہ کے اور عناوین عقیدت مندوں نے دیے، بعض چہرے پیروان عاشورہ نے دیے، اور ایک چہرہ کربلا و عاشورہ کا حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے دیا. اور ایک عنوان ائمہ اطہار علیہم السلام نے عاشورہ کو عطا کیا. چہرہ زینبی عاشورہ کا ایک تحریک اور نہضت کے طور پر ہے. بی بی نے واقعہ کو تحریک میں بدل دیا، اور ائمہ اطہار نے اس تحریک کو مکتب بنا دیا. عاشورہ فقط چند واقعات اور روایات اور ایک دن اور ایک جنگ کا نام نہیں رہا، بلکہ عاشورہ امتوں کی ہدایت کا راستہ بن گیا. عاشورہ ظلم کی سرنگونی کی نہضت بن گیا ہے. عاشورہ یزیدیت کے خلاف مبارزے کی ایک علامت بن گیا ہے، اور عاشورہ انسان کی تربیت گاہ بن گیا ہے. عاشورہ جوانوں کو مردانگی سکھانے کا ذریعہ بن گیا ہے. عاشورہ خواتین کو قربانی دینے کی ایک علامت بن گیا ہے. عاشورہ پوری انسانیت کو انسانی اقدار سے آگاہ کرنے کا مکتب و شعور بن گیا ہے. ائمہ اطہار نے عاشورہ کو اور کربلا کو ایک سرزمین سے بڑھا کر قبلہ شعور بنا دیا ہے کہ جہاں بھی بشر موجود ہے اس کو اگر شعور لینا ہے اسے کربلا سے ملے گا. ضروری ہے اس چہرے کی شناخت، کہ اگر اس چہرے سے عاشورہ نہ پہچانا گیا اس کی جگہ تحریف شدہ چہرہ، نامناسب چہرہ، ناموزوں چہرہ عاشورہ سے لوگوں کو بہت دور لے جائے گا، جیسا کہ ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے کہ کچھ ایسے عناوین عاشورہ کے بن گئے، حتیٰ معتقدین عاشورہ، پیروان عاشورہ اور عقیدت مندان عاشورہ کو بھی روح عاشورہ سے دور کر دیا. عاشورہ کی مکتبی شناخت، یعنی عاشورہ کو ایک راہ، ایک مسلک اور ایک آئیڈیالوجی کے طور پر پہچاننا، جس کے اندر انسان کی ہر چیز، ضروری چیز موجود ہے، انسانی ہدایت کی، انسانی سعادت کی، انسانی عزت کی، انسانی سرفرازی کی ہر چیز عاشورہ کے اندر موجود ہے. اس لیے آئمہ اطہار علیہ السلام نے کئی عناوین سے اور متعدد طرق سے تمام انسانیت کا رخ اور بالخصوص امت مسلمہ و بالاخص پیروان مکتب اہل بیت کا رخ کربلا کی طرف اور عاشورہ کی طرف موڑا ہے. عاشورہ کو مرکز و محور قرار دیا ہے. وہ عاشورہ اگر پہچانا جائے اور اس عاشورہ کے قریب اگر انسان آ جائے, امت آ جائے, یہ جملہ جو امام علیہ السلام سے منسوب ہے, جو آپ کی خدمت میں بعنوان سرنامہ کلام بیان کیا جاتا ہے, کل یوم عاشورہ و کل ارض کربلا, ہر زمین کربلا بن سکتی ہے و ہر روز عاشورہ بن سکتا ہے. ایک عاشورہ اسوہ بن جاتا ہے اور باقی سارے عاشورہ اس کے نتائج بن سکتے ہیں. ایک کربلا اسوہ و نمونہ بن جائے گی اور باقی زمینیں کربلا کی مثال بن جائیں گی. کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ نے مقرر کر دیے ہیں. عاشورہ ان یوم اللہ میں سے ہے, ایام اللہ میں سے ہے. یوم خدا اللہ کا دن, اور ان ایام خدا کی احیاء فقط ان کی یاد منانے سے نہیں ہے. بعض ایام اللہ ایسے ہیں جنہیں تکرار کرنا پڑتا ہے, دہرانا پڑتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر, دو طرح کی لیلۃ القدر ہے. ایک جو ہر ماہ رمضان میں تکرار ہوتی ہے, اور ایک وہ لیلۃ القدر ہے کہ انسان جب بھی چاہے اپنی عمر کی ہر رات کو لیلۃ القدر بنا سکتا ہے. کس طرح لیلۃ القدر بنا سکتا ہے؟ قرآن نے خود ہی رمز بتا دی, کوڈ بتا دیا. ہر رات کو لیلۃ القدر بنانے کا کوڈ خود قرآن نے دے دیا ہے. لیلۃ القدر کی تعریف و لیلۃ القدر کی وضاحت میں یہ فرمایا گیا کہ خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے برتر رات. یہ کوڈ ہے لیلۃ القدر بنانے کا, جس کو بھی سمجھ میں آ جائے وہ اپنی ہر رات لیلۃ القدر بنا سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ جس رات کو انسان ہزار مہینے کے برابر سفر کرے, معرفت طے کرے, وہ سلوک طے کرے اور قرب خدا حاصل کرے, وہی رات لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کو بھی اگر قضاء عمری پڑھتا رہے تو لیلۃ القدر بھی لیلۃ القدر نہیں. ہم لیلۃ القدر میں کیا کرتے ہیں؟ قضاء عمری پڑھتے ہیں. یعنی اول لیلۃ القدر پڑھنے والے, لیلۃ القدر احیاء کرنے والے قضاء عمری پڑھ کے یہ تاثر دیتے ہیں کہ عمر بھر میں کوئی نماز نہیں پڑھی. قضاء عمری کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ ساری عمر کی قضاء نمازیں. عمر بھر کیا کرتے رہے کہ آج رات قضاء کرنے آئے ہیں ان کو. لیلۃ القدر تو گزشتہ کی تلافی کی رات نہیں ہے, آئندہ کی تقدیر کی رات ہے, مستقبل کی رات ہے, نہ ماضی کی رات ہے. لیلۃ القدر تقدیر کی رات ہے, اپنی تقدیر چننے اور بنانے کی رات ہے, نہ کہ عمر بھر نمازیں ترک کرتے رہیں پھر قضاء عمری لیلۃ القدر کو آ کر پڑھ لیں, یا 100 رکعت یا چند رکعت پڑھ لیں. اور بعض جگہ تو عجیب طریقہ دیکھا قضاء عمری پڑھنے کا, یہ بھی ایک انکشاف تھا. بہت خلاق لوگ دیکھے ہیں, لیکن بعض مذہب کی دنیا میں جو خلاقیت بعض دکھاتے ہیں وہ لاجواب خلاقیت ہے. ایک جگہ لیلۃ القدر گزارنے کا موقع آیا تو وہاں انہوں نے بتایا کہ دو رکعت نماز پڑھو لیلۃ القدر کو، نیت قضاء عمری کی کر لو کہ پوری عمر کی قضاء نمازیں اس دو رکعت کے ذریعے ادا کر رہا ہوں، اور یہ دو رکعت پڑھ دو بس ساری عمر کی قضاء نمازیں ادا ہو گئی ہیں، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر ایک اللہ نے مقرر کی ہے، فرصت دی ہے انسانوں کو نمونے کے طور پر، ایک ماڈل ہے، اللہ اسی طرح سے انسانوں کے ہدایت کرتا ہے، ایک ماڈل بنا کے پھر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے، آپ کا کام اس جیسے بنانا ہے، نہ کہ اسی کو دیکھ کر سر دھنتے رہو۔ میں نے 365 راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر بنایا ہے، باقی 364 کو آپ چاہو تو اس جیسا بنا سکتے ہو، بنا سکتے ہو اگر چاہو۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالی نے ایک یوم کو عاشورہ بنایا ہے اپنے ولی کے ذریعے، امام کے ذریعے، راہبر کے ذریعے، ایک روز عاشورہ ماڈل عاشورہ بنا کر امتوں کے سامنے رکھ دیا، نسلوں کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ اگر 364 دن کو آپ عاشورہ بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو۔ ہم نے ایک سرزمین کو کربلا بنایا ہے، تم اپنے ہر شہر اور ہر سرزمین کو اس کو دیکھ کر کربلا بنانا چاہو تو بنا سکتے ہو۔ لیکن عاشورہ بنتا کیسے ہے، کربلا بنتی کیسے ہے؟ ایک کربلا نمونہ ہے، اسوہ ماڈل ہے، اور ایک کربلا انسان خود بناتا ہے اس کو دیکھ کر۔ کربلا کیسے بنے گی، عاشورہ کیسے بنے گا؟ جو سفر عاشورہ میں طے ہوا، کربلا میں طے ہوا، وہ سفر جس دن ہم نے طے کر لیا وہی ہمارا عاشورہ ہے۔ جس سرزمین پر بھی وہ کام ہو گیا وہ سرزمین کربلا بن جائے۔ لیکن اگر کربلا میں بھی جا کر وہ کام نہ کرے تو کربلا بھی کربلا نہیں ہے۔ اور روزے عاشور فقط چند دیگے پکا کے کھا لینے سے روزے عاشور عاشور نہیں ہوتا، لنگر سے روزے عاشور عاشور نہیں بنتا، چونکہ عاشورہ پیاس سے بنتا ہے، بھوک سے بنتا ہے، بھوکوں کی قربانیوں سے بنتا ہے، استقامت سے بنتا ہے۔ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور اپنی جانیں راہ خدا میں دے دینا اور یزید کے سامنے تسلیم نہ ہونے سے انسان کا وہ دن عاشورہ بن جاتا ہے۔ اور جس سرزمین پر، جس شہر میں کوئی امت رہتی ہو، وہ بے شک حسین حسین کرتی رہے، مجلس حسین برپا کرتی رہے، تقریریں حسین کے اوپر کرتے رہے، لیکن وہ سرزمین کربلا بنے گی جس سرزمین کے رہنے والے یزید کے سامنے نہ جھکیں، جس دن نہیں جھکیں گے ان کی وہ سرزمین اس دن کربلا کہلائے گی، جس روز نہیں جھکیں گے وہ روز ان کا عاشورہ بن جائے گا۔ لیکن یہ عاشورہ مکتبی عاشورہ، مکتبی کربلا، جس کو آئمہ نے مکتب بنا دیا، جس کے اصول بتا دیے اور کربلا کو قبلہ شعور بنا دیا، بہت عجیب انداز سے۔ توجہ فرمائیں، یہ سب کوٹ تھے، عرض کیا کہ ان کو ظاہر پہ نہیں لینا، بعض قرآن کے دستورات ہیں، وہ دستورات ہمارے لیے یا تعویذ بن گئے ہیں یا ورد۔ قرآن نے کہا کہ یہ کرو، ہم نے تسبیح لے کر ان کو، کسی کو 100 دفعہ، کسی کو 200 دفعہ، کسی کو 300 دفعہ، مثلا قرآن کہتا ہے اٹھو نماز، اقیم الصلاۃ، تسبیح لے کے شروع کر دو، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ بیٹے کو کہے پانی دو اور وہ کھڑا ہو کر گن گن کے کہتا رہے پانی دو، پانی دو، پانی دو، پانی دو، نہ باپ سراب ہوگا نہ بیٹا کہیں پہنچے گا۔ دستورات ہیں، دستورات یعنی امر ہیں، حکم ہیں، نسخہ عمل ہے، اس پر عمل کرو، اس کو انجام دو، نہ کہ اس کو زبانی تکرار کرتے رہو۔ آیت الکرسی ہمارا ورد ہے، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھو، دکان پہ پڑھو، گاہ کہا جاتا ہے، اس لیے پڑھتے نا آیت الکرسی، گاہ پھنسانے کے لیے، رشتہ لینے کے لیے، لڑکا پھنسانے کے لیے، لڑکی لینے کے لیے آیت الکرسی پھونک کے جو رشتہ مانگنے جو کوئی مجال ہے جو نہ کریں لوگ، ویزا لینے کے لیے امبیسی کے دروازے پر چاروں چوکاٹ پر آئے تو لوگ کرسی پڑھو اور پھر اس کے بعد اندر جاؤ، بغیر انٹرویو کے ویزا مل جائے گا. پچھلے سال میں آیا یہاں، ایک چیز پرنٹڈ کسی نے میرے ہاتھ میں دی، خودکش حملے سے بچنے کا ورد. آپ کو بھی ملی ہوگی معلوم نہیں، مجھے تو دی ایک ہاتھ میں، خودکش حملے سے بچنے کا ورد. یہ معلوم نہیں لکھا کس نے، کسی جنتری سے کہہ رہے تھے نکالا ہے. اگر اس جنتری والے کو خود گھر سے نہیں نکلتا، جہاں خطرہ ہو خودکش حملہ ہے وہاں خود نہیں آتا. مومنوں کو نسخہ لکھ کے دے دیا، یہ پڑھو تو خودکش حملے سے بچ جاؤ گے. بھلے خودکش حملے سے بچ سکتے ہیں ہم، کب بچ سکتے ہیں؟ کہ جب خودکش حملے کروانے والا یزیدی نظام نابود ہو جائے. خودکش حملہ آور پالنے والے جب معلوم ہو جائیں، ان کے چہرے کھل جائیں اور ان کے گریبانوں تک امت کا ہاتھ پکڑا پہنچ جائے، اور وہ لا کر کٹہرے میں عدالت کے جب ان لوگوں کو کھڑا کر کے امت ان کا محاسبہ کرے، خودکش حملوں سے بھی بچ جاؤ گے، بیرونی حملوں سے بھی بچ جاؤ گے، امریکی حملوں سے بھی بچ جاؤ گے، بھارتی حملوں سے بھی بچ جاؤ گے، دہشت گردی سے بھی بچ جاؤ گے. صرف ایک دفعہ ذلت کا سر جو جھکا ہوا ہے اس کو اٹھا کر عزت کے ساتھ سر بلند ہو جاؤ. کربلا یہی بتاتا ہے. آیت الکرسی عمل ہے، عمل خود یعنی طریقہ عمل ہے، عمل کرو اس پر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس پر عمل کرو. کیسے عمل کریں؟ خود اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے، اس پر عمل یہ کرو. وَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. عمل کرو آیت الکرسی پر. عمل کیا ہے؟ طاغوت کا انکار کرو، نہ کرو، طاغوت کا کفر کرو، اس کو نہ کہہ دو، اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے محکم رابطہ بڑھا لو اپنا. کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کو تحقیر کر سکے، توہین کر سکے آپ کو. اللہ پر ایمان لے. البتہ یہ تاکید ہے ہمیں کہ یہ بار بار پڑھو، ورد نہیں بنایا گیا. کہا سونے سے پہلے پڑھو، سو کے جب اٹھو پھر پڑھو، تاکہ یہ ذکر ہمیں بھولنے نہ پائے، تاکہ خدا ہمیں بھولنے نہ پائے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو سرانے کی ہوتی ہیں. بیمار اگر زیادہ بیمار ہو، کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے ہفتے میں، مہینے میں ایک آدھ دفعہ، لیکن کچھ دوائیں جو اسے روز کھانے کی ہوتی ہیں. روز کھانے کی دوائیں کہاں رکھتے ہیں؟ جی سرانے کے نیچے رکھتے ہیں، تاکہ مریض کروٹ بدلے تو بھی دواؤں پہ نگاہ پڑ جائے، اگر جاگے تو دواؤں پہ نگاہ پڑ جائے، سونے سے پہلے دوا پہ نگاہ پڑ جائے. تو اسی لیے بعض چیزوں کو کہا گیا کہ انہیں بار بار دہراؤ، بار بار تکرار کرو. کیوں؟ کہ بھول نہ جاؤ کہیں کہ یہ دن میں تمہیں بار بار یہ کام کرنا ہے. دن میں کتنی مرتبہ کفار و طاغوت کے خلاف تمہیں بولنا ہے. اس لیے کہا گیا کہ بار بار آیت الکرسی پڑھتے رہو، نہ کہ آیت الکرسی کا ورد بنا لو. بعض چیزیں جو کرنے کی ہیں انہیں بھی ورد بنا لیا ہم نے. عاشورہ اور کربلا سننے کا موضوع نہیں ہے، نہ سنانے کا موضوع ہے. عاشورہ برپا کرنے کی چیز ہے. عاشورہ کی برسی نہیں ہے، سید الشہداء کی برسی منانے کی ضرورت نہیں ہے. عاشورہ تکرار کرنے کی ضرورت ہے، عاشورہ برپا کرنے کی ضرورت ہے، کربلا بنانے کی ضرورت ہے، اور کربلا بنانے سے بنتی ہے. عاشورہ برپا کرنے سے برپا ہو جاتا ہے. عزاداری اسی کے لیے بتایا گیا کہ عزا کرو، یعنی عاشورہ برپا کرو، نہ کہ عاشورہ کی یاد مناؤ. کس طریقے سے یہ تکرار ہم سے کروایا گیا کام؟ آئمہ کے مطالب کو سمجھے، چونکہ خود معصوم نے فرمایا ہے کہ دن بھر دوسری چیزیں سنتے رہو، سال بھر قوالیاں سنتے رہو، گانے نہیں کہوں گا چونکہ مومن گانے نہیں سنتے، نہیں سنتے نا، گانے کبھی کبھی ایسے گھومتے ہوئے ان کے کانوں میں آ پڑتے ہیں، یہ گانے نہیں سنتے، فلمیں نہیں دیکھتے، فلمیں کبھی کبھی ان کی نگاہوں سے سامنے سے گزرنا، فلمیں تو مومن نہیں ہیں نا، انہیں تو پتہ نہیں ہے مومن کا کتنا احترام ہے کہ میں ان کے سامنے سے نہ گزروں، خود ہی آن ہو جاتی ہے سکرین اور فلم سامنے سے گزرنا شروع ہو جاتی ہے، چونکہ بے شعور چیز ہے، اسے پتہ نہیں ہے گھر مومن کا ہے، کمرہ مومن کا ہے، اور مجھے اس گھر میں نہیں آنا چاہیے، یہ ممنوع گھر ہے میرے لیے، لیکن فلم سے کیا، فلم سے توقع ہی کیا ہے، اور فلم کار سے، ہدایت کار سے اور اداکار سے اس سے زیادہ توقع نہیں رکھی جاتی، ان میں تو نہیں ہے شعور اتنا کہ مومن کے سامنے آنا ہے یا نہیں آنا، لیکن مومن ہرگز ان کے سامنے نہیں جاتا، وہ خود ہی اس کے سامنے آ جاتی ہیں، سن سن کے سال بھر کچھ سنتے رہتے ہیں، گاڑیوں میں، ہوٹلوں میں، دائیں بائیں، جب بھی دیکھو مومن کی کار میں کچھ نہ کچھ بج رہا ہوتا ہے، اس کی گاڑی میں کچھ نہ کچھ بج رہا ہوتا ہے، دھن وہی ہوتی ہے، بول بدل جاتے ہیں، دھن وہی رہنی چاہیے، صرف مضمون بدل جاتا ہے، رمضان میں قوالی سنتا ہے، باقی رجب شعبان میں کچھ اور سنتا ہے، محرم میں نوحہ سن لیتا ہے، دھن برقرار رکھتا ہے کہ کہیں بھول نہ جائے، توجہ فرمائیں، ہمیں کس کام پہ لگایا گیا تھا، ہم نے شروع کیا کر دیا، یہ روایت میں ہے کہ جو بھی غم حسین میں روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، بعضوں سے ہضم نہیں ہوتی یہ حدیث، گلے سے نیچے اترتی نہیں ہے، اگر سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے نہیں اترتی تو ٹھیک ہے، نہیں اترنی چاہیے، چونکہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ نیچے نہیں جانی چاہیے، بعض ہر چیز کو نگلتے ہیں نا، کچھ چیزیں چبانے کی ہوتی ہیں، کچھ نگلنے کی ہوتی ہیں، حلوہ نگلنے کا ہوتا ہے اور باقی چیزیں چبانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چبائیں، نگلے نہیں سب کو، چبائیں یعنی پہلے منہ میں چبائیں تاکہ معدے کا کام آسان ہو جائے، اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پہلے کھوپڑی میں جائیں اور ان کو کھوپڑی چبائے، چبا کے پھر دل کے سپورٹ کرے تاکہ ہضم ہو جائیں، وہ چیزیں دل میں اترتی ہیں جو پہلے عقل سمجھ جائے، سمجھے بغیر اگر نگل لیا، نگلی ہوئی چیز ہضم نہیں ہوتی، پیٹ میں درد ڈال دیتی ہے، اور بہت سارے مذہبی درد جو لوگوں کے پیٹ میں ہیں یہ نگلنے کی وجہ سے ہے، حدیثیں کی حدیثیں نگل لی، آیات کی آیات نگل لی، اور اقوال کے اقوال نگل لیے، جس کے پاس بیٹھے جو سنا اسے اسی طرح نگل لیا، خدا نے ایک ہاضمہ بنایا ہے عقل کہ پہلے اس کے سپورٹ کرو، یہ اس کو الٹ پلٹ کے دیکھے کہ بات ہو کیا رہی ہے، جب تھوڑی بہت اس کو سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کو اتارو دل کے اندر، اور دل کا کام ہے اس کو آپ کے پورے وجود کے اندر اتار دے، پھیلا دے، آپ کی روح میں لے جائے، اس کو سمجھ بغیر بات حل نہیں ہوگی، اور اچھا نہیں ہے ممبر پر ان چیزوں کے نام لینا، عموماً نگلی ہوئی چیزیں پیٹ میں درد ڈالتی ہیں، وہ خاص قسم کا درد ہوتا ہے، بدہضمی کی وجہ سے یہ پیٹ خراب ہو جائے، اس درد کو کیا کہتے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا درد، ہوتا ہے نا، اس درد کو کیا کہتے ہیں، مروڑ، پیٹ کا ایسا درد جو نگل چبا کے کھائے پھر نہیں ہوتی مشکل، لیکن نگلتے نہیں، اسی طرح سے چبائے بغیر مروڑ دل پیٹ میں پڑتے ہیں، اسی طرح کچھ باتیں سمجھے بغیر اگر انسان اتارتا جائے اپنے اندر، پھر کچھ عقیدتی اعتقادی مروڑ اٹھتے ہیں، کچھ نظریاتی مروڑ اٹھتے ہیں، کچھ فکری مروڑ اٹھتے ہیں, اور یہ مروڑ جب اٹھتے ہیں تو پھر وہ چیختا ہے, بلبلاتا ہے, پھر دوسروں کو بھی ساتھ آپ پریشان کرتا ہے, کسی کو آرام کرنے نہیں دیتا. بہت سارے لوگ ہیں ممبروں پہ مروڑ پڑے ہوئے ہیں, بول رہے ہیں, پتہ چل رہا ہے کہ کہیں مروڑ پڑا ہوا ہے, کہیں بات ہضم نہیں ہوئی. اگر کہا جاتا ہے کہ آپ مثلا اہل البیت کی طرف رجوع کرو, وہ بات سمجھ میں نہیں آئی, مروڑ پڑ جاتا ہے پیٹ میں. اگر کہا جائے قرآن پڑھو, بات سمجھ میں نہیں آئی, پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے. یہ مروڑ بہت سارے نظر آتے ہیں. سمجھ کے پڑھیں, سمجھ کے دیکھیں, نہ درد پڑتا ہے نہ مروڑ پڑتا ہے, بات حل ہوتی جاتی ہے. اگر آپ رو یا رولو یا رونے کی شکل بناؤ, اب اس کو سمجھو تو پہلے یہ کیا کہا جا رہا ہے. درست بات ہے تو بھی کیا کہہ رہے ہیں, اگر درست نہیں ہے تو بھی کیا کہہ رہے ہیں. بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ جو سمجھے بغیر مان لے اور سمجھے بغیر رد کر دے, ٹھکرا دے, یہ دونوں انسانیت کے زمرے سے باہر ہیں. انسان وہ نہیں ہے, انسان کا کام ہے اگر مانتا ہے کسی چیز کو تو بھی سمجھ کر, اگر نہیں مانتا تو بھی سمجھ کر. سمجھو پہلے, سمجھو گے تو پتہ چلے گا درست ہے یا نہ درست ہے. ہم روئیں ایک آنسو اور جنت, سمجھیں اس مطلب کو, یہ کیا ہے. بعض پھر کہتے ہیں جی ہاں ایسے ہی ہے, چونکہ یہ آنسو بہت ہی قیمتی ہوتا ہے. بعض پھر اس کو سائنس کے ذریعے سے, ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں, چونکہ آنسو جو بنتا ہے وہ انسان جو کھاتا ہے اس سے بھی بنتا ہے, جو دیکھتا ہے اس سے بھی بنتا ہے, جو ذکر ایسا سائنسدان جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. بعض چیزیں سائنس کی ایسی تہمتیں اتنی سائنس پر گھڑی ہوئی ہیں, لگائی ہوئی ہیں, خرافات سائنسی جن کا سائنس بھی پناہ مانگتی ہے مذہبیوں سے کہ پروردگار یہ کیا کیا میری طرف نسبت دیتے ہیں. دین سائنس سے ثابت کرنا, قرآن سائنس سے ثابت کرنا, اور سائنس سے وہی کام نہیں لیتے جو سائنس کے لیے ہے, جو لینا چاہیے اس سے, اس کے علاوہ سارے استفادے سائنس سے کرتے ہیں. کبھی سائنس سے ثابت کرتے ہیں کہ انسان جب سنتا ہے تو مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے, سائنس نے ثابت کیا ہے, پتہ نہیں کہاں ثابت کیا ہے, کہ جب انسان ایک مجلس میں بیٹھتا ہے اور اس کے ارد گرد جو فضا ہوتی ہے, وہ ویوز جو ہوتی ہیں, شعائیں جو ہوتی ہیں, یہ سب مل کر اس کے آنسو بناتی ہیں, اور ان آنسوؤں میں یہ تاثیر ہوتی ہے, اس لیے یہ آنسو جب ٹپکتا ہے تو انسان کو جنت میں پہنچا دیتا ہے. وہ پھر تو سائنسدان کو سب سے پہلے جنت میں جانا چاہیے جس نے یہ فارمولا کشف کیا ہے. نہ ایسے نہیں ہوتا. اس آنسو کی قیمت اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس طرح سے ٹپکے تو اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ٹپکے تو اس طرح ہوتا ہے, ورنہ یہ عورتیں ساری جنتی ہوں گی. جتنا یہ بات بے بات پہ روتی ہیں, یہ ساری بہشت میں ہونی چاہیے. اور اکثر یہ روایت ہے, جو قول ہے, جو شیخ انصاری مجتہد المجتہدین, جن کے اقوال و کتابیں اور فقہ پڑھ کر مجتہد و مرجع بنتے ہیں بزرگان, انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ذرا ایرانی ہے نا وہ, ایران کے انہوں نے لکھا ماحول میں, کہا کہ یہ بہت سارے لوگ جو آتے ہیں مجالس میں آ کر روتے ہیں, بہت سارے اپنے دردوں کو رو رہے ہوتے ہیں, امام حسین کو نہیں روتے, ہوتا ہے بسا اوقات یہ اپنے دردوں کو رو رہے ہوتے ہیں. کوئی کاروبار ٹھنڈا ہے, مان پڑا ہوا ہے, بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے, ساس نے ڈانٹ دیا ہے, بس کوئی اور نہیں ہو, دل کی بات, دل ٹوٹا ہوا ہے, اس کا جی کرتا ہے کہیں روئے. اگر ایسے ہی چوک پہ رونا شروع کر دیں, ایمبولینس اٹھا کر عیدی والے لے جائیں گے, اس کو جمع کرا دیں گے. وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی ماحول ایسا مل جائے کہ وہاں آپ دیکھیں, بعض فضائل پہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں, ابھی مصائب شروع بھی نہیں ہوتا رونا شروع کر دیتے ہیں. یعنی خوب سب نہیں ہوتے, سب کی بات نہیں ہو رہی, بعض. اور یہ تجربہ شدہ ایک بات ہے, ایک عالم دین ابھی موجود ہیں, یہ جملہ یہ شیخ انصاری کا ان کو بتایا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس پر تجربہ بھی کیا ہے. قم میں, قم میں دو طرح کے طلبہ رہتے ہیں, ابھی ہمارے مجلس میں بزرگوار عالم دین تشریف فرما ہیں, جانتے ہیں یہ کہ دو طرح کے طلبہ رہتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، ان کے اقامہ اس کو کہتے ہیں اقامہ ملا ہوا ہے اور شاریہ لگا ہوا ہے، پیسہ پوسا ہے ان کے پاس، گھر سیٹ ہے، ہاسٹل ملا ہوا ہے، ایک یہ گروہ ہے۔ یہ چندے کے لیے نہیں بات کر رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے۔ دوسرا ایک گروہ ہے جن کے پاس، جن کا اقامہ نہیں ہے، ہاسٹل نہیں ہے، ان کے پاس شاریہ نہیں ہے، مشکلات شدید ہیں ان لوگوں کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ پہ توکل کر کے پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ایک مجلس کے اندر مصائب پڑھے، یہ جن کا اقامہ نہیں تھا ان کے اندر، تو بہت گریا ہوا اس دن، کہا کہ مجھے اپنے بھی جوہر کھلے کہ عجب میں اتنے اچھی مصائب پڑھ سکتا ہوں، آج مجھے اندازہ ہوا کہ اتنے لوگ روتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ مجھے کہا، اس کے بعد وہی مضمون میں نے دوسرے دن، مجلس تھی، اس مجلس میں خود بھی تھا جس میں انہوں نے یہ بات بھی سنائی، اس میں سارے اقامے والے تھے، سارے شہریے والے تھے، سارے مطمئن آسودہ لوگ تھے، اور انہوں نے وہی مضمون جس پر پہلے دن بہت گریا ہوا، وہی مضمون جا کر ان کے درمیان پڑھا، ایک آدمی بھی نہیں رویا۔ تو نیچے اتر کر مجھے کہنے لگے کہ آپ نے جو بات کی تھی وہ درست ہے، وہ میں یہ سمجھ رہا تھا وہ میرے مصائب پہ رو رہے ہیں، وہ اپنے بے اقامہ نہ ہونے کو رو رہے تھے، وہ شہریے کو رو رہے تھے درحقیقت۔ یعنی جب تک وہ پریشان حال آدمی نہ ہو، اس کی آہ نہیں نکلتی۔ بہت سارے اپنی پریشانیوں کو روتے ہیں، مجلس سید الشہداء میں آ کر اپنے دردوں کو رونا، یہ آنسو جنت نہیں لے جائے گا۔ مجلس حسین کو بہانہ قرار دینا اور اپنے دردوں کو رونا، اپنے دل کی بڑاس نکالنا، اپنی مشکلات کو رونا، یہ آنسو کہیں نہیں لے جاتا، اس آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ احساسات ابھر جائیں، جذبات ابھر جائیں، کہ پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں احساسات اور جذبات کی طرف، کوئی بھی غمناک واقعہ بیان کریں، ابھی غزہ کے حالات بیان کریں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، احساسات انسان کے مجروح ہوتے ہیں۔ خواتین کے احساسات زیادہ قوی ہوتے ہیں، مردوں سے زیادہ احساساتی ہوتی ہیں، وہ احساسات ایک دم ابھرتے ہیں، دونوں قسم کے احساسات، خوشی کے بھی اور غمی کے بھی۔ خوشی کے احساسات ابھرتے انسان ہنس پڑتا ہے، اور جب غمی کے احساس ابھرتے ہیں تو انسان رو پڑتا ہے۔ احساس ابھار کے رلانا، احساسی جملے، مصائب کا نام یہ نہیں ہے کہ خود سے ایسے احساسی مصائب بنائیں ہم جو زیادہ سے زیادہ گریا کرائیں۔ گریا مقصد نہیں ہے عزا کا، گریا مکتبی، عاشورا مکتبی، کربلا مکتب، اس کا گریا بھی مکتبی ہے۔ وہ آنسو نہ احساسات کا آنسو ہے، نہ اپنے دردوں کا آنسو ہے، بلکہ مکتبی آنسو انسان بہاتا ہے۔ اور رلو، بعضوں نے اس رلانے کو بھی غلط سمجھ لیا، کہا کہ ہر قیمت پر ہمیں رلانا ہی رلانا ہے، اگرچہ جھوٹ بول کر ہی صحیح، جھوٹ بولتے ہیں اور فراوان جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے میں تمام عزیزوں سے درخواست کرتا ہوں، طالب علمانہ، ان جوان بھائیوں سے، کہ ضرور عاشورا کے موضوع پر، کربلا کے موضوع پر، کربلا کا اتنا حق ہماری گردن پہ بنتا ہے کہ ہم کربلا کے موضوع پر ایک مستند کتاب ضرور پڑھیں۔ اتنا حق کربلا کا ہے یا نہیں ہے ہماری گردن پہ؟ وعدہ کرتے ہیں پڑھیں گے، جنہوں نے عہد کیا ہے ضرور کربلا کے موضوع پر ایک کتاب پڑھیں گے مستند۔ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد والے محمد۔ مستند کتابیں، میں ابھی چاند ایک کے نام لے لیتا ہوں جو واقعات کے بارے میں ہیں، تجزیہ و تحلیل والی نہ، جو واقعات کے بارے میں، جن کے اندر کربلا کے واقعات ہیں۔ ایک کتاب ہے جو کسی حد تک، اب یہ نہ کہ 100% بالآخر ممکن ہے ان کے اندر بھی کوئی ضعیف مطلب یا وہ ایسا، ایک کتاب ہے جو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے، اس کا نام ہے لہوف، سید ابن طاووس کی کتاب ہے، لہوف کے نام سے معتبر و مستند کتاب ہے۔ ایک ہے مقتل ابی مخنف، کسی حد تک درست کتاب ہے، اور ایک ہے مقتل مکرم، مستند کتاب اور بھی ہیں، یہ میری معلومات میں جو تھی عرض کی ہیں. البتہ ایسے مصائب پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اعتبار نہیں ہے، خود سے بہت کچھ جال کیا گیا ہے، گھڑا گیا ہے، بنایا گیا ہے بہت کچھ. شیخ متاری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی اور سے واقعہ نقل کرتے ہیں، کسی بزرگ عالم دین سے، انہوں نے کہا کہ میں سفر پہ تھا، مسافرت میں کسی گاؤں میں پہنچا تو مجلس کے دن تھے، محرم کے دن تھے، میں اس مجلس میں جا بیٹھا تو دیکھا کہ جو صاحب خطیب تھے ممبر پہ ذاکر بیٹھے، اور اس کے بعد مسجد کے یا عزاخانے کے چراغ بجھا دیے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا لوگوں کی فریادیں نکلنا شروع ہو گئی. ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی، پڑھا نہیں انہوں نے کچھ بھی، فریادیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور تھوڑی دیر کے بعد لائٹ جب آن ہوئی تو دیکھا کہ کسی کے سر سے خون نکل رہا ہے، کسی کے دانت سے خون نکل رہا ہے، کسی کے ناک سے خون نکل رہا ہے. کب میں نے تعجب سے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ایک دم. انہوں نے کہا کہ وہ روزہ خان نے، جو مجلس پڑھنے والا آدمی تھا، اس کے پاس بوری پتھروں کی رکھی گئی تھی اور اس نے وہ پتھر اٹھا اٹھا کے مارے. پوچھا، اس سے جا کر پوچھا کہ یہ کیا ظلم کیا ہے، تو نے کیوں مارا ان لوگوں کو؟ کہنے لگا کہ یہی حدیث پڑھ کے اس نے سنائی کہ جو روئے اور رلائے اور رونے کی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا اس کو کہ تجھ پر تو جہنم واجب ہو گئی ہے، اتنے آدمیوں کو زخمی کیا تو نے. آخر بندہ خدا، رلانے سے یہ مراد نہیں تھی کہ تو پتھر مار مار کے رلائے. پتھر اور اینٹیں مار کے رلانے والا یہ نہیں کہا گیا، سمجھے ائمہ کے زبان کو سمجھے کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے نہیں کہا گیا کہ ان کو اینٹیں مار مار کے رلاؤ. اور جھوٹ بول کے رلانا اینٹیں مار کے رلانے سے زیادہ بدتر ہے، غلط ہے. ہمیں کیسے پتا چلے گا جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ جب خود ایک کتاب پڑھی ہوگی تو فوراً پتا چل جائے گا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. وہ پہلے میں نے اشارہ کیا تھا نا، ایک مثال بھی دی تھی کہ اگر یہاں پر میں بیٹھ کر کالا امامہ پہن کر اس ممبر پر اور قرآن کی قسم بھی کھا کے سب کچھ کر کے میں آپ سے کہوں کہ پاکستان نیلسن منڈیلا نے بنایا تھا، مانو گے میری بات؟ نہیں مانو گے. کیوں نہیں مانو گے؟ چونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ جناح صاحب نہیں اور ان کے ساتھیوں نے بنایا تھا، منڈیلا نے نہیں بنایا تھا. بس معلوم ہے آپ کو میری بات ٹھکرا دیں گے، سید ہونے کے باوجود ٹھکرا دیں گے. اگر آپ نے کربلا پر بھی مطالعہ اتنا ہی ہوتا جتنا پاکستان پر ہے آپ کا مطالعہ، تو جو بھی ممبر پر بیٹھ کر غلط بیان نہیں کرے آپ فوراً کہہ دیں گے یہ اشتباہ ہے، غلط بیان کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہے، ہم نے صرف کربلا کو سننے پر اکتفا کیا ہوا ہے. پڑھیں مستند کتابیں، پڑھیں تجزیہ کے لحاظ سے اچھی کتاب اگر پڑھنا چاہتے ہیں، تجزیہ اور تحلیل کے لحاظ سے بہترین کتاب شہید متاری رضوان اللہ علیہ کی حماسہ حسینی. شہید متاری کی ساری کتابیں ضرور پڑھیں، مکتب سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے. اگر امام خمینی فرماتے ہیں شہید متاری کی کتابیں پڑھیں، اور خصوصاً عاشورا حماسہ حسینی ضرور مطالعہ کریں، تجزیہ و تحلیل کی کتابیں وہ. لیکن واقعات کی کتابیں مقتل ایک ضرور پڑھیں. ان کتابوں کا نام جن میں کربلا کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں ان کو اصطلاح میں مقتل کہا جاتا ہے، یعنی وہ کتابیں جو مقتل سید الشہداء کے بارے میں لکھی گئی ہیں. مستند بھی ہیں بعض بعض، ایسے ہی ان کے اندر سب کچھ جھوٹ سچ سے جمع کر دیا گیا. رو اور رلاؤ، رلانے کا مقصد یہ نہیں کہ ہر قیمت پر رلاؤ اور ہر طریقے سے رلاؤ اور ہر ممکنہ چیز جائز اور ناجائز طریقے سے رلاؤ، نہ. اگر مکتبی رونا ہے، مکتبی عاشورا ہے وہ مکتبی کربلا، اس کا رونا بھی مکتبی ہے، اس کی گریہ بھی مکتبی ہے، اس کا آنسو بھی مکتبی ہے. رو بھی مکتبی، رلاؤ بھی مکتبی، اور رونے کی شکل بناؤ. یہ سب سے زیادہ دشوار مرحلہ ہے کہ کسی کو رونا نہیں آتا. وہ ہے مزاجن لوگ مختلف ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کوسے نہیں، بعض ہوتے ہیں اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. ساتھ والے کو دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، اس کو اتنا رونا نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرا دل سیاہ ہے، میرا دل شقی ہے، میرا دل فلاں ہے. بس اوقات آ کر اظہار بھی کرتے ہیں کہ مجھے رونا نہیں آتا. نہ، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ. شکل بنا تو اداکاری ہے، جس کو رونا نہیں آ رہا ایک ایسی جان بوجھ کے شکل بناتا ہے میں بھی رو رہا ہوں حالانکہ روتا نہیں ہے. تو اس سے کیسے جنت چلا جاتا ہے انسان؟ چلے رونے سے جنت چلا جائے گا لیکن شکل بنانے سے کیوں جنت میں جائے؟ شکل بنانے کی بھی اتنی قیمت ہے. چونکہ ہم نے عاشورہ کربلا اور سب کا انتہا جنت سمجھی ہوئی ہے اس لیے غور نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر. اور پہلے اشارہ کیا تھا کہ ثواب اور جنت رغبت کے لیے ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد نہیں ہے، نہ رونے کا مقصد جنت ہے ثواب ہے. رونے کے لیے رغبت رکھی گئی ہے، عاشورہ کی طرف رغبت رکھی گئی ہے کہ آپ رو رلاؤ اور رونے کی شکل بناؤ. آخر اے پروردگار، رونا تو ایک کام ہو گیا، رلانا بھی ایک کام ہے، لیکن یہ رونے کی شکل بنانا یہ تو کام نہیں ہے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. لیکن اگر ہمیں مقصد سمجھ میں آ جائے، ہدف سمجھ میں آ جائے، پھر رونے کی شکل بنانے کی بھی اتنی ہی قیمت ہے جتنی رونے کی اور رلانے کی ہے، اتنی ہی قیمت ہے اس کی. اس زیارت میں بھی ثواب رغبت ہے، اس رونے میں بھی ثواب رغبت ہے. جو کچھ کہا گیا ثواب کا جان نام آ جائے سمجھو ہمیں رغبت دلائی جا رہی ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے، یہ کام حتمن کرنا ہے. باقی معصومین کے بارے میں ایسا نہیں ہے. مثلا آپ رسول اللہ کے بارے میں رو رولاؤ یا رونے کی شکل بناؤ، امام علی کے بارے میں رو رولاؤ یا رونے کی شکل بناؤ، امام حسن کے بارے میں رو رولاؤ یا رونے کی شکل بناؤ، وہاں ایسی حدیثیں نہیں ہے. فقط سید الشہداء کے بارے میں یا رو رولاؤ اور رونے کی شکل بناؤ جنت واجب ہو جائے گی. جنت کا نام آتے ہی سمجھ لو کہ یہ رغبت کے طور پر یہ کام ہم سے کروایا جا رہا ہے. تو یہی پر کہہ دو معرفت کے ساتھ کہ اے پروردگار تو جنت دے یا نہ دے، میں حسین پر گریہ ضرور کروں گا. حسین پہ ضرور رہوں گا میں. مکتب بھی انسان، دوستو مکتب بھی انسان کو رونا سکھاتا ہے. احساسات کا رونا نہ، جذبات کا رونا نہ، اپنے دردوں کو نہ روئیں، دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہ روئیں. احساسات کا رونا یہ ہے کہ بس اوقات انسان کے اندر احساسات جمع ہو جاتے ہیں، روتا نہیں ہے، دباؤ پڑتا ہے دل پہ، رگوں پہ، دماغ پر، اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کر کہتا ہے کہ اس کو کہیں رونے کا موقع دو، یہ روئے، اور جو ہی روتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی. سید الشہداء کے رونے سے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ان فی قتل الحسین لحرارتا، فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین کا ایک تڑپ اور حرارت اور گرمی مومنوں کے دلوں میں ایسی ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. یہ وہ درد ہے کہ جتنا انسان روئے ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ حرارت زیادہ پیدا ہوتی ہے. نام حسین انسان کے اندر حرارت پیدا کرنے کے لیے ہے، ذکر حسین حرارت پیدا کرنے کے لیے، اٹھانے کے لیے ہے، نہ کہ دل کی بھڑاس نکال لی اب کچھ عرصے کے لیے تسلی سے رہیں گے. عاشور کے بعد 10 دن روتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، عاشور کے بعد نظر نہیں آتے. کیوں نظر نہیں آتے؟ چونکہ دل کی ساری بھڑاس نکال چکے، احساسات سارے اپنے ٹھنڈے کر چکے ہیں، احساسات اپنے سارے ٹھنڈے کر چکے ہیں، اس لیے عاشور کے بعد نظر نہیں آتے. عاشور کے بعد الوداع کر کے گزر جاتے ہیں. لیکن اگر عاشورہ کو مکتب کے طور پر جانا ہوتا تو عاشور کی عصر کو الوداع نہیں لبیک کہتے، اور پھر عاشور کا دن اگر سمجھ میں آتا تو عاشور یوم اختتام نہیں بلکہ یوم آغاز ہے، شروع ہے. عاشور سے تو سب کچھ شروع ہوا، نہ کہ عاشور پہ جا کر ختم ہوا. ہمارے سلسلے عاشور پہ جا کر ختم ہو جاتے. کیوں؟ عاشورہ مکتبی، کربلا مکتبی کو نہیں پہچانا. ہم نے کسی اور سے عاشورہ لیا ہے، آئمہ سے نہیں لیا، معصومین سے نہیں لیا عاشورہ، اس لیے کہ حضرت زینب نے عاشور سے آغاز کیا، نہ کہ عاشور پر جا کر معاملہ ختم کیا. عاشور کو کار حسینی تمام ہوا، عمل زینبی شروع ہوا. عاشور روز آغاز ہے نہ روز اختتام، عاشور روز لبیک ہے نہ روز الوداع. کیسا عاشورہ ہمیں بتایا گیا؟ جب مکتب انسان کو لے آتا ہے میدان کے اندر، جب مکتب اٹھاتا ہے انسان کو، جب مکتب کی تعلیمات کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، پیغام دیتا ہے دنیا کو. عزیزان، یہ رونا مقصد کا رونا ہے، اس رونے کا ایک مقصد ہے، یہ رونا مقصد نہیں ہے. اس رونے کا ایک مقصد ہے، وہ کون سا مقصد ہے؟ وہ یہ کہ اس رونے کے اندر ایک پیغام ہے. کبھی انسان اپنے پیغام کی خاطر روتا ہے، اور پیغام جب پہنچانا ہو پھر فرق نہیں پڑتا کہ انسان واقعی رو رہا ہو یا رونے کی شکل بنا رہا ہو. جب انسان کو پیغام پہنچانا ہے، کسی تک پیغام پہنچانا ہے، تو انسان رونے کا اہتمام کرتا ہے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اور یہ دنیا میں کہیں کسی تحریک کے اندر، کسی مکتب کے اندر فطرت انسان میں ہے، لیکن کسی آئیڈیالوجی میں نہیں ہے کہ رو کر اپنا پیغام پہنچاؤ. اس کی مشابہ کہ اس بات کی دلیل بھی ہے، حضرت امام ہشتم جب مدینہ سے لائے گئے خراسان کی طرف، لوگ گئے، پورا دستہ فوجی روانہ ہوا، البتہ بظاہر لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم مہمان کے طور پر لے جانا چاہتے ہیں، ظاہر ان کچھ اور تھا، لیکن اندر سے وہ دہشت گردوں کا دستہ مامون نے بھیجا کہ امام کو منتقل کریں مدینہ سے خراسان. جب یہ لوگ امام کے گھر پہنچے اور اطلاع دی، وہ نامہ پڑھ کے سنایا، تو امام نے کہا تھوڑی سی مہلت دو مجھے. مہلت کس لیے؟ کچھ اعمال انجام دینے ہیں. وہ انجام کیا دیے؟ ان میں سے ایک یہ کہا کہ اپنے اہل بیت کو جمع کیا، اور جمع کر کے کہا کہ مجھ پر گریہ کرو، میری عزاداری کرو. ابھی امام شہید نہیں ہوئے، کس لیے؟ ثواب کے لیے. ثواب کا گریہ تو امام کے بعد بھی ہو سکتا تھا، یوں تو نہیں کہ امام بیچ میں ہو تو ثواب ہوتا ہے، امام چلے جائے تو ثواب نہیں ہوتا. ثواب کا گریہ نہیں تھا، بلکہ پیغام کا گریہ تھا. امام نے کہا رو، مجھے رو، بلند آواز سے رو، جس طرح کہ سید الشہداء کے گریہ کے بارے میں ہے، فریادیں کر کے حسین کو رویا کرو. اس طرح رو جس طرح ماں اپنے جوان مرے ہوئے بیٹے کے لیے روتی ہے. اگر حقیقی فریادیں نہیں ہیں تو اس طرح سے ظاہر کرو کہ گویا آپ اس ماں کی طرح ہو. رو. کیوں امام نے یہ کام کیا؟ اس لیے کہ امام مدینے والوں کو اس رونے کے ذریعے پیغام بھیجنا چاہتے تھے. جب کسی گھر میں گریا ہوتا ہے تو اڑوس پڑوس والوں کو احساس تو ہوتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے اس گھر کے اندر، پوچھنے آتے ہیں کہ کیا ہوا، کوئی فوت تو نہیں ہو گیا. اس گریے کے اندر پیغام ہوتا ہے. لیکن امام نے جتنی عزاداری کروائی، جتنا گریہ کروایا، اہل بیت کے گھر سے فریادیں بلند ہوتی رہیں، کوئی بھی بات پوچھنے نہیں آیا. وہ جو امام کے پاس خمس لینے آ جاتے تھے، امام سے مسئلے پوچھنے آ جاتے تھے، آج امام کے گھر سے گریہ سن کر مدد کو نہیں آ رہے، نصرت کو نہیں آ رہے. اسی طرح سے جیسے یہی گھر جب جل رہا تھا، دھویں دیکھ رہے تھے، آگ دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی پوچھنے نہیں آیا کہ در اہل بیت پہ آج دھواں کیوں اٹھ رہا ہے، اس کو آگ کس نے لگا دی ہے. جب امتیں غافل ہو جائیں، ان علامتوں کو نہیں سمجھتی، اس گریے کی حکمت کو نہیں سمجھتی، اس گریے کے فلسفے کو نہیں سمجھتی. رو، رلاؤ اور رونے کی شکل بناؤ. کیوں؟ اور یہ بھی کہا کرو، ثواب کا گریہ کمروں کے اندر ہوتا ہے، اور جتنا تنہا ہو انسان اتنا گریہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعض کام ہمیں کہا گیا کہ نہ، خبردار، ان بہانوں سے یہ کام گھروں میں نہیں کرنے، گھروں میں نہیں کرنے یہ کام، یہ باہر آ کر کرنے ہیں، یہ روڈ پہ کرنے ہیں، یہ سڑکوں پہ کرنے ہیں، یہ گلی کوچوں پہ کرنے ہیں۔ ثواب کا گریہ گھر میں دروازہ بند کر کے جتنا مرضی ہے رو، اس گریے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس گریے سے فقط آپ کے احساسات ٹھنڈے ہو گئے، لیکن آ کر مجلس عزا میں رو، روڈ پہ رو، میدان میں رو، گلی میں رو اور فریادیں کرو۔ کیوں فریادیں کرو؟ اس لیے کہ کوئی سنے، ان فریادوں کو کوئی سنے۔ آج دیکھتے ہو آپ ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اندر فلسطینی مائیں کس طرح اپنے چھلنی بچوں کو لے کر فریادیں کر رہی ہوتی ہیں، ان کے خون آلود کپڑے لے کر، ان کے پیراہن لے کر، اپنے چھوٹے چھوٹے ننوں کے پیراہن لے کر میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہی ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ یہ عورتیں اس لیے نہیں رو رہی کہ ان کے دل بھرا ہوا ہے، کسی طرح ٹھنڈا کرنا چاہتی ہیں، بلکہ میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے رو کر اس بے ضمیر دنیا کو، بے غیرت عربوں کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے آنسو، ہمارے فریاد سنو، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس گریے، اس آنسو کے اندر پیغام ہوتا ہے۔ یہ کام کروایا جاتا ہے، انسانوں کے اندر بھی معمول ہے۔ مثلا جب مظلومیت کی کوئی فلم بنائی جاتی ہے، کسی کی مظلومیت کو فلم بنا کے دکھایا جاتا ہے، کشمیر کی مظلومیت، فلسطین کی مظلومیت، لبنان کی مظلومیت، غزہ کی مظلومیت کو جب تصویر کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں اس کے، کوشش کیا ہوتی ہے؟ تصویر کے ذریعے، جیسے اسپتالوں میں آپ نے دیکھا ایک نرس یا بچہ یا بچی، اس کی تصویر ہوتی ہے اور اس کے لبوں پر ایک انگلی ہوتی ہے۔ اس کی کیا معنی ہے؟ کہ یہاں اسپتال ہے، مریض ہیں اور آپ خاموش رہیں۔ یہ اشارہ ہے، یہ تصویر کیا بتا رہی ہے؟ خاموشی۔ اس تصویر کے معنی ہے خاموشی۔ لہذا سب اس تصویر کا پیغام سمجھتے ہیں، اس تصویر کا پیغام ہے، اس انگلی کا، لبوں پہ رکھی ہوئی انگلی کا پیغام ہے۔ اسی طرح اگر کسی امت کی مظلومیت بتانی ہو، طریقہ یہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ کھڑا کرتے ہیں، یہ تصویر بناتے ہیں، اگر آنسو نکل رہے ہو اور تصویر بنائیں، یہ بہت اچھی تصویر ہے، لیکن اگر اس کے آنسو نہ ہو تو ایک مصنوعی ڈراپ اس کے رخسار پر ٹپکاتے ہیں، کرتے ہیں نا یہ کام، ایک مصنوعی ڈراپ اس کے رخسار پر ٹپکاتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ تصویر میں یہ آنسو نظر آئے۔ اور یہ آنسو کیوں نظر آئے؟ اس لیے کہ یہ آنسو مظلومیت کی علامت ہے، یہ آنسو ایک استغاثہ ہے، یہ آنسو ایک فریاد ہے، یہ آنسو اس پیغام دیتا ہے، یہ آنسو ایک امت کو پکار رہا ہے، یہ آنسو ایک امت کو بلا رہا ہے۔ تماشائیوں کے آنسوؤں میں اور مقصد کے آنسو میں یہی فرق ہے۔ اس لیے حضرت زینب نے جب کوفہ کے بازار میں دیکھا کہ کچھ لوگ تماشائی رو رہے ہیں، ان کے آنسو نکل رہے ہیں، ان کی مذمت کی، اتبکون لاخی، تم میرے بھیا کو روتے ہو، فبکو فانتم احریاء بالبکا، تم میرے بھیا کو روتے ہو، روتے رہو، تمہیں جیسوں کو رونا چاہیے۔ لیکن خود بی بی بھی رو رہی تھی، وہ بچے بھی رو رہے تھے، وہ سرا بھی رو رہے تھے۔ یعنی بی بی یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس آنسو میں اور اس آنسو میں بڑا فرق ہے، اس آنسو کے اندر پیغام ہے، اس آنسو کے اندر فقط احساس ہے۔ یہ مکتب کا آنسو ہے، یہ تحریک کا آنسو ہے، یہ عاشورہ کے مکتب کا آنسو ہے، وہ فقط احساسات کا آنسو ہے۔ اور جو آنسو وہ کام کر دکھائے جو تلوار بھی نہیں کر سکتی، جو بڑی بڑی جماعتیں اور امتیں نہیں کر سکتی، اس آنسو کا خدا ایسے ہی اجر دیتا ہے۔ وہ آنسو نکلے تو اجر ہے، نہ نکلے صرف شکل بنا لو تو اس کا بھی اجر ہے، کیونکہ اپنے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ جو شکل بھی بناتا ہے اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، کہ آج عاشور ہے، میں عاشور کے دن نکلا ہوں اور حسین ابن علی کے لیے رو رہا ہوں، تاکہ سنو اس آنسو کا پیغام سنو۔ عاشورہ جب مکتبی ہو جائے اس کی ہر چیز کی قیمت بدل جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور مکتبی انسان کے ہر چیز کو خدا اس طرح تولتا ہے کہ ایک آنسو کے بدلے اسے جنت دیتا ہے، لیکن بشارتہا و شروطہا۔ اس نے حدیث پڑھی نا آپ کی خدمت میں، امام ہشتم فرماتے ہیں کہ توحید جو رکن دین ہے، اساس دین ہے، اول دین ہے، سب کچھ ہے دین کا، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ جسے پڑھ کر انسان نجات پا جاتا ہے، یہ بھی بشارتہا و شروطہا، آنسو کی بھی شرط ہیں، آنسو کی بھی شروط ہیں۔ جب وہ شرطیں ساری پوری ہو جائیں، جب وہ شروط ساری پوری ہو جائے، تو یہ آنسو انسان کو جنت پہنچا دیتا ہے۔ نہ صرف جنت پہنچاتا ہے بلکہ جنت سے بالاتر پہنچاتا ہے، لیکن آنسو کی شرائط پوری کرنا ذرا دشوار ہے۔ آنسو کی شرائط پوری کرنا، ان شرائط کے اندر یہ آنسو نکلے، اس ذہنیت کے ساتھ یہ آنسو نکلے، اس تصویر کے ساتھ یہ آنسو نکلے، اس عمل کے ساتھ یہ آنسو نکلے، اور اس میدان کے اندر یہ آنسو نکلے، یہ آنسو بہت کچھ کرتا ہے۔ اس آنسو کی بڑی قیمت ہے، نہ کہ ہر آنسو احساس کا ٹپکا ہوا، ہر آنسو اپنے دردوں کا نکلا ہوا، ہر آنسو کسی بھی وجہ سے نکلا ہوا، اس کی اتنی قیمت نہیں لگائی گئی۔ ذکر کر دیا، مطلب صاف واضح کر دیا، اس میں کوئی ابہام نہیں۔
اور محمد و آل محمد صلوات
اللہ علیہ وسلم۔ بشارتہا و شروطہا، آپ روئیں مکتبی روئیں، رلائیں مکتبی رلائیں، رونے کی شکل بنائیں مکتب جیسے کہتا ہے ویسے کریں آپ، مکتب عاشورہ جیسے کہتا ہے۔ چند حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ باب تکمیل ہو جائے چونکہ فرصت ہماری کم ہے، ایک ہی مجلس اور ظاہراً ہوگی، میں کوشش کرتا ہوں چند حدیثیں اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس طرح ائمہ اطہار نے کربلا کو مکتب بنایا، امت کا رخ سید الشہداء کی طرف اور کربلا کی طرف موڑا، اور کربلا کی طرف اور کربلا کو قبلہ شعور قرار دیا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ حدیث حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے، وسائل الشیعہ 10ویں جلد صفحہ 330 میں ہے یہ حدیث۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من سر رہو ان یکون علی مواعد النور، جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن نورانی دسترخوان پر بیٹھے، نورانی دسترخوان پر، وہ یہیں سے سمجھ لے ساری جنت کی حقیقت، یہیں سے سمجھ میں آتی، جنت شہوانی نہیں، شہوت ممنوع، ڈیٹیکٹر جنت کے دروازے پر لگا ہوا ہے، کسی شہوتران کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس ڈیٹیکٹر کا نام ہے موت۔ موت ساری شہوت کھینچ کر انسان سے نکال لیتی ہے، بالکل شہوت سے پاک کر کے آگے۔ یہ کسی شاعر نے لکھا تھا نا کہ یہ صاحب جو ابھی اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، ان کے ہر سجدے سے حوریں لرزتی ہیں، نہ حوروں کو لرزنا چاہیے، نہ انسان کی رال ٹپکنی چاہیے، چونکہ جب یہ مریں گے ساری شہوت کھینچ کر ان سے، بعضوں کی تو مرنے سے پہلے ہی نکل جاتی ہے، لیکن سب کی مرنے کے وقت سب کی نکل جائے گی، کوئی شہوت لے کر جنت میں نہیں جائے گا، شہوترانوں کی جگہ نہیں ہے، پاکیزہ جنت پاک جگہ ہے، پاکیزہ لوگوں کی جگہ ہے۔ جو بھی چاہتا ہے دسترخوان نور پر بیٹھے، دسترخوان نور پر انسان نورانی بیٹھتا ہے، نورانی انسان بیٹھتا ہے، ہو جنت میں پہلے جائے پھر دسترخوان نور پر بیٹھے اس کے لیے اس کو نورانی بننے کی ضرورت ہے. تو نورانی بنے کیسے, جنت کے قابل کیسے ہوں, یہ نورانیت ہمارے اندر آئے کیسے, ظلمت نکلے کیسے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی چاہتا ہے قیامت کے اندر دسترخوان نور پر بیٹھے, فلیکن من زوار الحسین ابن علی, وہ جائے زیارت حسین ابن علی کو. اللہ سید الشہداء کی زیارت انسان کو نورانی بنا دیتی ہے. یہ حدیث توجہ فرمائیں, اس سابقہ وضاحت کی روشنی میں جو چند شبوں سے آپ کی خدمت پہ عرض ہو رہی ہے, ہر مجلس میں تکرار کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سب کوڈ ہیں, یہ سب ایک خاص زبان ہے کہ آئمہ کا مقصد یہ ہے کہ ہر ممکنہ طریقے سے ہر مزاج کے آدمی کو اس کے مزاج کی بات اور اس کے مزاج کے مطابق ذریعے سے اسے کسی نہ کسی طریقے سے کربلا پہنچایا جائے, اسے حسین ابن علی تک پہنچایا جائے. جب ایک دفعہ حسین ابن علی کے حوالے کر دیں گے پھر حسین بہت ساروں کو, اگر گھور جیسا گناہکار ہو اس کو بھی حسین کسی مقام تک پہنچا لیتے. صرف ایک دفعہ حسین کی گرفت میں آ جائے, پہنچ جائے, اپنے آپ کو وہاں پہنچا دے, مطلب اس کو سمجھ میں آ جائے گا. یہ حدیث بھی حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے. لو ان روایت, ایڈریس عرض کر دوں, یہ روایت بھی وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 صفحہ 333 پر ہے. یہ وسائل الشیعہ بہت معتبر کتاب ہے امامیہ کی, جس کے اندر فقہی حدیثیں ائمہ علیہ السلام سے منقول اور رسول اللہ سے منقول موجود ہیں. لو ان احدکم حج دہرہ, اگر کوئی شخص ساری عمر حج کرتا رہے, ساری عمر حج کرے یعنی ہر سال حج کو جائے, اگر خدا نے 80 سال اس کو دیے ہیں تو ساری عمر وہ حج کرتا رہے. لو ان احدکم حج دہرہ ثم لم یزر الحسین ابن علی علیہ السلام لکان تارکن حقا من حقوق رسول اللہ. تو شخص ساری عمر حج کرتا رہے لیکن زیارت حسین کو نہیں گیا, اس نے رسول اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع کیا ہے, اس نے رسول خدا کا سب سے بڑا حق ضائع کیا ہے جو زیارت حسین کو نہیں گیا. عزیزان یہ آج کی حدیثیں نہیں ہیں, آج اگر کوئی یہ حدیثیں بیان کرتا, آج اگر ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو اپنا کاروان بنانا ہے, اس کو اپنا ہوٹل چلانا ہے, اس کو اپنی جماعت چلانی ہے. لیکن یہ روایات معصومین سے ہیں. کس زمانے کے معصومین کی؟ اس زمانے کے معصومین کی روایات ہیں کہ جب کربلا جانے پر بھی سر اور پاؤں کاٹے جاتے تھے, اور اس زمانے کی روایات ہیں کہ جب معصوم سے ملنے کی بھی سزا ملتی تھی, جب عاشورہ کو کوششیں تھی بنو امیہ کی کہ فراموش کروا دیا جائے, اور بنو عباس کی کوشش تھی کہ عاشورہ کا راستہ بند کر دیا جائے, کوئی عاشورہ کی طرف نہ جائے. اس زمانے میں معصومین نے دنیا کو فرمایا کہ اگر ساری عمر حج کرتے رہو لیکن زیارت حسین اگر نہیں کی تو رسول اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع کیا ہے. تو جو فرمائیں, جو زیارت حسین کے بغیر مر جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ یہ روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے. من لم یات قبر الحسین علیہ السلام, جو عمر بھر زیارت حسین کو نہیں گیا, حتی یموتا, حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی, نہیں گیا, ٹالتا رہا حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی, کانا منتقص الایمان، اس کا ایمان ناقص ہے، جو عمر بھر زیارت حسین کو نہیں گیا، جا سکتا تھا لیکن کچھ تو ہے نا جا نہیں سکتے، وہ الگ ہے، وہ مستثنا ہے، جو جا سکتا تھا اور نہیں گیا، من لم یات قبر الحسین علیہ السلام حتی یموت کان منتقص الایمان منتقص الدین، اس کا ایمان بھی ناقص ہے، اس کا دین بھی ناقص ہے. اور پھر امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اگر ان ادخل الجنہ، اگر دوسرے اعمال اس کے سارے اچھے ہیں، حج کیا، سارے اعمال کیے، زہر گناہ اس نے کوئی بھی نہیں کیا، گناہ کوئی بھی نہیں کیا، سارے اعمال اچھے کیے، تو جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا. لیکن خدا کیا فرمائے گا، امام کیا فرماتے ہیں، خدا کیا کرے گا، ان ادخل الجنہ، اگر جنت میں داخل کر دیا گیا تو دون المؤمنین فیہا، اس کو مومنوں سے الگ رکھا جائے گا، مومنوں کی صفوں میں اسے داخل نہیں کیا جائے گا. زیارت دیگر، روایت دیگر، لا تدعو زیارت الحسین، زیارت حسین کو ترک مت کرو، ومر اصحابک بذلک، اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دو کہ یہ کام کریں، یمد اللہ فی عمرک، خدا تمہاری عمریں بڑھا دے گا، ویزید فی رزقک، خدا تمہارا رزق بڑھا دے گا، ویحیک اللہ سعیدا، اور خدا سعادت دنیا میں عطا کرے گا. آخری جملہ سنیے، ولا تموت الا شہیدا، موت نہیں آئے گی سوائے شہادت کے. یہی وہ کوڈ ہے جو راہ حسین ابن علی پہ آیا، جو مکتبہ عاشورہ پہ آئے گا، اسے موت نہیں آئے گی سوائے شہادت کے. شہید مرے گا، سعید جیے گا، شہید مرے گا، بس سعید اٹھایا جائے گا. یہ روایت توجہ فرمائی، حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے. وسائل الشیعہ جلد دہم صفحہ 388 میں ہے. من اراد اللہ به الخیر، خدا اگر کسی عبد کے اپنی مخلوق کے بارے میں، اپنے انسانوں کے، اپنے عباد کے بارے میں کسی کے متعلق اگر ارادہ خیر کر لے، خدا نے اس کو خیر پہ رکھنا ہے. من اراد اللہ به الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و زیارتہ، خدا اس کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا، خدا اس کے دل میں محبت حسین ڈالے گا. ومن اراد اللہ به السوء، اور خدا اگر کسی کو سوء کا ارادہ کر لے، خدا اگر کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، خیر چھین لے، وہ شر کا اس کو ارادہ کر لے، قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارتہ، خدا اس کے دل میں حسین کا بغض اور حسین کی زیارت کے بغض ڈال دیتا ہے. یعنی جو انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، خدا اس کے دل میں بغض حسین ڈالتا ہے تاکہ کربلا نہ جائے. اب آہستہ آہستہ وہ شرطیں ہاں، وہ شروطیں ہاں بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. میں تیزی سے حدیث پڑھتا ہوں تاکہ مطلب اپنے کسی اختتام پر پہنچ سکے. امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، یہ خواہش ہے میری کہ جن لوگوں نے، جن مومنین اکرام نے، جوانوں نے، دوسروں نے، یا جن تک بھی ہو، ایک مجلس یہ سننے سے مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. جنہیں بعد میں توفیق ہوئی آنے کی، ایک آدھ مجلس سنی ہے، بعد میں سی ڈی موجود ہے، جب تک یہ پورا موضوع پہلی مجلس سے لے کر آخر تک نہیں سنیں گے، جو کچھ عرض ہو رہا ہے اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ خواہش ہے, ایک مجلس سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. من لم یات قبر الحسین, جو اپنی پوری عمر میں قبر حسین کے اوپر نہیں گیا, وہ یزعم انہ لنا شیعہ, اور وہ گمان یہ کرتا ہے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے, حتی یموت, اور اسی طرح اس کو اگر موت آ گئی فلیس ہوا لنا شیعہ, وہ ہمارا شیعہ نہیں. نہیں کہا گیا کہ جو نجف نہ جائے, جو کاظمین نہ جائے, جو سامرا نہ جائے, جو مشہد نہ جائے, یہ نہیں کہا گیا. قبر حسین پہ اگر نہیں گیا, اگر زیارت حسین پہ نہیں گیا, اس کو حق نہیں پہنچتا اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہنے کا. ہمارا شیعہ ہے تو کربلا جائے. یہ کون کہہ رہا ہے جو خود بھی امام معصوم ہے؟ یہ نہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, یہ نہیں کہا جو امام باقر کی قبر پر نہ جائے وہ شیعہ نہیں ہے, نہ کہا جو حسین کی قبر پر نہ جائے وہ شیعہ نہیں ہے. وہ ان کان من اہل الجنہ, اگر جنت میں چلا بھی گیا, گناہ نہ کیے ہوں, اعمال اس نے اچھے کیے ہوں, اور جنت میں چلا بھی گیا, فَهُوَ مِن ضَعِفَانِ اَهْلِ الْجَنَّةِ, فَهُوَ مِن ضَعِفَانِ اَهْلِ الْجَنَّةِ, وہ مہمان کے طور پر جنت میں ہوگا, میزبان نہیں ہوگا بلکہ مہمان ہوگا. جنت اس کی ہوگی نہیں لیکن ٹھہرا لیا جائے گا اس کو. بشارتہا و شروطہا, ہر چیز اپنے شرط و شروط کے ساتھ ہے. من اتا, حدیث دیگر امام ششم سے, من اتا قبر الحسین علیہ السلام عارفاً بحق ہی, عرض کیا کہ آہستہ آہستہ بات کھل جائے گی, زیارت حسین کو جائیں عارفاً بحق ہی. عزیزان یہ شرط عمومی ہے, یہ عمومی شرط ہے, اس شرط کے بغیر کوئی چیز حاصل. من زارا قبر الحسین عارفاً بحق ہی, جو بھی حسین کی معرفت کے ساتھ حسین کی زیارت کرے, یہ مکتبی زیارت ہے اور سب کے ساتھ ہے. جو بھی عارفاً یہ کام کرے, عارفاً حج کرے اس کے حج کا اثر ہوگا, عارفاً عبادت کرے یعنی معرفت کے ساتھ, عارفانہ عارفانہ عبادت کرے معرفت کے ساتھ اگر زیارت کرے, اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. من زار قبر الحسین عارفاً بحقہ کتبہ اللہ عز و جل فی اعلی علیین, خدا اس کو اعلی علیین میں درج کرے. کیوں اتنی اہمیت فقط قبر حسین کی؟ جب کاروان بنائے جاتے ہیں بعض, خوب ان میں لکھا جاتا ہے زیارات نجف کی, نیا زیارات کربلا کی, زیارات چاردہ معصومین کی, خوب ہے زیارات کے عنوان سے خوب ہے یہ کاروان, لیکن آئمہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ سب معصومین کی کرو زیارت. فلسفہ زیارت الگ ہے, یا فلسفہ زیارت نہیں بیان ہو رہا, یعنی ان روایات میں زیارت موضوع نہیں ہے, مکتب عاشورا موضوع ہے. کسی طرح کربلا کو محور بنانا مقصود ہے, عاشورا کے گرد امت کو لانا مقصود ہے, اور رائے کربلا پہ سب کو لگانا مقصود ہے. نسبت کربلا میں سب کو شامل کرنا مقصود ہے. خود ائمہ بھی آتے تھے ظاہر بن کر, ادنا ما یصاب به زائر ابی عبداللہ علیہ السلام بشط فرات اذا عرف حقہ وحرمتہ وولایتہ ان یغفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, جو بھی فرات کے کنارے بنے ہوئے مزار کی زیارت کرے گا, سب سے کم ترین حق اس کا یہ بنتا ہے کہ خدا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. جو بھی فرات کے کنارے بنے ہوئے مزار, عزیزان پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا, جب بھیجا جاتا ہے کسی مقام کی طرف سب یہاں جمع ہو جاؤ, سب یہاں جمع ہو جاؤ, خوب یہاں کیا ہے, پہلے جمع تو ہو جاؤ. خدا نے حضرت ابراہیم کو کہا ابراہیم ندا دو سب کعبہ آ جائیں, سب مکہ آ جائیں. خوب کیوں آ جائیں مکہ, کعبہ کیوں آ جائیں؟ وہاں جا کر بتائیں گے کعبہ میں کہ وہاں کیوں آ جاؤ, پھر اگلی کاروائی وہاں جا کر کروانی ہے. ابھی سب کو کسی طرح رخ موڑو کربلا کی طرف, پھر کربلا میں پہنچ کر انہیں اگلی بات بتانی ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. من زار الحسین علیہ السلام یوم عاشورہ وجبت لہ الجنہ, جو بھی عاشورہ کے روز حسین کی زیارت کرے اس پر جنت, اور وہ شرط ہے وا عارفاً بحقہا وسالکاً لمسلکہا. عارفاً بحق کے زیارت حسین, وسالک ہو مسلک حسین کا, مسلک اس کا مسلک شبیر ہو. مسلک شبیر اقبال نے سب سے خوبصورت بیان کیا ہے, تیغو سناؤ خنجرو شمشیر مارزوست, تیغو سناؤ خنجرو شمشیر مارزوست, با من میا کے مسلک شبیر مارزوست. تو میرے پیچھے نہ ہو, میرے ساتھ مت چلو کہ میرا مذہب شبیر کا مذہب ہے, میرا مذہب حسین کا مذہب ہے. اپنے آپ کو تلواروں تیروں اور نیزوں کے سپرد کرنے کا مذہب ہے, یہ مسلک شبیر ہے. اس لیے کربلا پہنچایا جا رہا ہے, اس لیے سب کو وہاں بلایا جا رہا ہے کہ یہاں پر آؤ, مسلک شبیر سمجھ میں آ جائے. وقت زہرن گزرتا جا رہا ہے. کربلا کس طرح سے مرکز امت بنا اور کیوں آئمہ اطہار نے اس کو قبلہ قرار دیا شعور کا امت کے لیے؟ سب کربلا آؤ, سب عاشورہ آؤ. عاشورہ مکتب ہے, عاشورہ طرز زندگی ہے, عاشورہ مرنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. مکتبی عاشورہ ان لوگوں کا ہے جنہیں سید الشہداء نے طلب کیا کربلا میں. بار بار ان کے سامنے فرصتیں آئیں جہاں سے وہ نکل سکتے تھے عاشورہ سے, کربلا سے, لیکن نہیں گئے. جن کو جواز شرعی ملا ہوا تھا کربلا نہ جانے کا, سید الشہداء نے خود فرمایا میں راضی ہوں, چلے جاؤ یہاں سے. شمر شب عاشور تین خط لے کر آیا, ایک عمر ابن سعد کے نام, ایک خود اپنے بارے میں شمر کے بارے میں, اور تیسرا خط لے کر آیا ام البنین کے بیٹوں کے بارے میں. عبید اللہ سے لکھوا کر لایا, کہا ام البنین اسی قبیلے سے تھی اور اس حوالے سے کہتا تھا ان کا میرا تعلق ہے ان کے ساتھ. ایک اور موضوع بھی ہے جو رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بیان فرمایا کہ یہ بیان کرے, اور پہلے بیان ہو بھی چکا ہے لیکن یہاں میں بیچ میں اس کے تذکر دیتا چلوں. وہ ہے کربلا کے یہ افراد شمر خولی حرملا عمر سعد, یہ کون لوگ تھے اور کیسے یہ قاتل بن گئے, کیسے یہ صفاق و جلاد بنے, ان کا ماضی کیا تھا, باقی زندگی ان کی کہاں تھی, اور کربلا میں انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ شمر ذہن میں رہے, شمر کہاں سے پیدا ہوتا ہے, وہ کیسے بنتا ہے انسان شمر. شمر امیر المومنین کے زمانے میں امیر المومنین کی فوج میں تھا, سپاہی تھا. امیر المومنین کی فوج میں تھا, امیر المومنین کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا, بہت ساری جنگیں میں اس نے جنگوں میں شرکت کی. اس نے دیر نہیں لگتی انسان کو شمر بنتے ہوئے, یہ عبرتیں ہیں. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ کربلا کی عبرتیں, یہ بھی بیان کرو لوگوں کے سامنے, یہ لوگ کیسے شمر بن گئے. یہ کیسے عمر سعد بن گیا؟ کس چیز نے اس کو قاتل حسین بنا دیا؟ یہ پہلے قاتل نہیں تھے، اور جس چیز نے انہیں قاتل بنا دیا وہ ہر ایک کو قاتل بنا سکتی ہے، اور بہت سارے شمر بن سکتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ کوئی حسین نہیں ان کے سامنے۔ یہ شخص امان نامہ لے کر آیا، ام البنین کے بیٹوں کے نام، امیر المومنین کی بہت ساری اولاد کربلا میں تھی، ان میں سے چار بیٹے امیر المومنین کے جو ام البنین سے تھے، حضرت عباس اور تین بھائی دیگر، ان کے نام امان نامہ، معافی نامہ لکھوا کر لایا تھا عبید اللہ سے، آ کر اس نے پیش کیا۔ سید الشہداء نے حضرت عباس کو بلا کر فرمایا کہ اگر آپ اپنے بھائیوں سمیت جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، اگر ثواب ہی لینا ہوتا تو ثواب تو مل چکا تھا، لیکن وفا کے پیکر کو فقط ثواب نہیں چاہیے تھا۔ حضرت عباس کو معلوم تھا میں کس کے ساتھ ہوں اور کس کے لیے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، کس کے لیے امیر المومنین نے میری آرزو کی تھی، وہ کام تو ابھی میں نے انجام نہیں دیا۔ وہ شمر کے منہ پہ دے مارا، تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے بھائیوں کی جان بچانے کے لیے فاطمہ کے بیٹے کو تنہا چھوڑ دوں؟ یہی عباس صبح عاشور سب سے پہلے سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، جب جنگ کا آغاز ہوا سب سے پہلے اذن جہاد مانگا، امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ عباس آپ میرے علمدار ہو، میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ یہ کہاں کا قانون ہے کہ لشکر ابھی موجود ہو سپہ سالار شہید ہو جائے؟ میرے علمدار، میری فوج میں ایسی سپاہ بھی موجود ہے، ایسے سپاہی بھی موجود ہیں جو تلوار اٹھانا ہی نہیں جانتے، جن کی عمریں بہت چھوٹی ہیں، جو گھوڑے پہ بیٹھنا ہی نہیں جانتے، انہیں تیار کر کے میدان میں کون روانہ کرے گا؟ انہیں جنگی فن کون سکھائے گا؟ جنگی حربے کون سکھائے گا؟ نظریں جھکا کے پیچھے ہو گئے۔ جب سب انصار شہید ہو چکے، پھر ایک دفعہ حضرت عباس آگے بڑھے، مولا اب اس غلام کو اجازت دیں۔ سید الشہداء نے فرمایا کہ ابھی تو آدھی فوج شہید ہوئی ہے، نصف فوج باقی ہے، فوج کا وہ حصہ باقی ہے اے عباس جو تیرا محتاج ہے، اور جب کوئی بھی نہیں رہا سید الشہداء کی ساری سپاہ شہید ہو گئی۔ حضرت عباس پھر آگے بڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اب تو کوئی لشکر ہی باقی نہیں بچا، اب سپہ سالار کس لیے باقی رہے؟ اس وقت سید الشہداء نے اجازت دے دی کہ عباس جا سکتے ہو، میدان میں جا سکتے ہو، لیکن جانے سے پہلے ذرا خیام میں جا کر بچوں کی پیاس اور تشنگی کا عالم دیکھ لو، اگر ہو سکے میرے علمدار جانے سے پہلے ان پیاسے بچوں کے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس خیمے کی طرف آئے، خیمے میں آ کر ایک عجیب قیامت کا منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بچی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کبھی ایک خیمے میں جاتی ہے، کبھی دوسرے خیمے میں جاتی ہے، کبھی ایک مشک اٹھاتی ہے، جب اس کو دیکھتی ہے خشک ہے اس کو رمی زمین پر رکھ کر پھر دوسری مشک اٹھاتی ہے، بچوں کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں لے کر چلی جاتی ہے۔ حضرت عباس نے جب یہ منظر دیکھا، ایک مشکیزہ اٹھایا خشک، نیزہ اٹھایا اور خیمے سے چلنے لگے۔ بچی نے دیکھ کر بچوں کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ بچوں ابھی تک میں آپ کو خاطر تسلیاں دیتی رہی تھی، پانی کہیں بھی موجود نہیں تھا، لیکن اب میں وعدہ دیتی ہوں کہ پانی آ جائے گا۔ بچے پوچھنے لگتے ہیں کہ اب پانی کہاں سے آ جائے گا؟ کہنے لگی اس لیے کہ اب میرے چچا پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں، اب عباس پانی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ عباس مشک لے کر روانہ ہوتے ہیں فرات کی طرف، فرات میں جا کر داخل ہو کر مشکیزہ بھرتے ہیں، ایک چلو میں پانی لے کر چلو میں اپنا چہرہ دیکھ کر کہا اے عباس، اے نفس عباس تو تشنا ہے لیکن یاد کر تیرے مولا کے بچے تجھ سے زیادہ تشنا ہے، حسین تجھ سے زیادہ تشنا ہے۔ چلو سے پانی پھینک کر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پانی لے کر خیام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن عمر سعد نے دیکھ لیا کہ اگر یہ پانی حسین نے پی لیا پھر حسین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، لہذا نعیم نے کہا کہ جس طرح سے ممکن ہو سکے عباس کا راستہ روک لو۔ سب نے گھیر کر عباس سے جنگ شروع کر دی لیکن عباس لڑ نہیں رہے ہیں، ساری کوشش یہ ہے صفوں کو چیرتے ہوئے کہ کسی طرح یہ پانی خیموں کے اندر پہنچائے، خیموں کے لیکن ایک دفعہ ایک نعیم نے بڑھ کر حضرت عباس کے پاس کو طلب کر دیا تاکہ مشکیزہ نہ پہنچ سکے، علی کے بیٹے نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھام لیا، جب دوسرا بازو بھی کٹ گیا دانت میں تسمہ لے لیا مشکیزے کا اور خیمے کی طرف گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ عمر سعد نے کہا عباس کو چھوڑو، مشکیزے کو نشانہ بناؤ، ایک نعیم نے تیر مارا کہ مشکیزے کا سوراخ ہو گیا، پانی سارا زمین پر گر گیا، یہ پانی نہیں گرا، تشنا بچوں کی آس گر گئی، پیاسے بچوں کی آس گر گئی۔ اس وقت حضرت عباس نے گھوڑے کو موڑ دیا، علی کے بیٹے نے جنگ شروع کر دی لیکن بازوؤں کے بغیر جنگ کر رہا ہے۔
پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما،